بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے دروس میں فرض نماز کے متعلق جو اہم مسائل ہیں ان پر بات ہم کر چکے ہیں، اور آج کے درس سے ہم کتاب الصلاة کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے صلاة التطوع، جسے ہم دوسری الفاظوں میں نفل نماز سے جانتے ہیں. صلاة التطوع یعنی نفل نماز. آج کے درس میں، بلکہ اس درس میں، ہم یہ جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، صلاة الضحى وعدد ركعاته مع الأدلة. سوری، میں آگے چلا گیا. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں السنن الرواتب مع الدلیل، سنن راتبہ دلیل کے ساتھ. نمبر دو، صلاة الوتر وعدد ركعاته ووقته مع الدلیل، وتر نماز اور کتنی تعداد ہے رکعات کی اور وقت کیا ہے وتر نماز کا، دلیل کے ساتھ. نمبر تین، صلاة التراویح، تراویح کی نماز، وعدد رکعاتها اور کتنی رکعات ہیں، کتنی تعداد ہے رکعات کی، ووقتها اور وقت کیا ہے صلاة التراویح کا، مع الدلیل، دلیل کے ساتھ. تو آج کے درس میں سنن رواتب کے متعلق بات کرتے ہیں. جیسا پہلے تعریف میں بیان کرتے ہیں، تعریف ہوا یعنی صلاة التطوع کی تعریف کیا ہے. التطوع لغة فعل الطاعة، تطوع عربی لغت میں لنگوسٹیکلی کا مطلب ہے فعل الطاعة، کوئی بھی فرما برداری کرنا. فعل یعنی کوئی ایسا عمل کرنا، الطاعة فرما برداری، کوئی بھی عمل جس میں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہو، اللہ تعالی کی فرما برداری کا باعث ہو، اسے کہتے ہیں تطوع. وشرعا اور شرعی اعتبار میں شرعی تعریف یہ ہے تطوع کی، طاعة مشروعة غیر واجبة. مشروع طاعت ہے، مشروع فرما برداری ہے جو غیر واجب ہے، یعنی جو واجب نہیں ہے. واجب کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مشروع ہو، اسے کہتے ہیں تطوع. مشروع یعنی شرع میں اس کی دلیل موجود ہو، مشروع یعنی شرع میں اس کی دلیل موجود ہو. اس میں یہ قید، تین قیدیں یاد رکھیں جو اس تعریف میں ہیں. نمبر ایک، طاعة فرما برداری کا عمل ہو، نافرمانی کا عمل نہ ہو. جو ہم طاعة کہتے ہیں فرما برداری، تو ظاہر ہے اس سے نافرمانی خارج ہو گئی. نافرمانی کبھی طاعة نہیں ہو سکتا، نافرمانی کبھی تطوع نہیں ہو سکتا. پھر مشروع، شرع میں اس کی دلیل موجود ہو، اور جب ہم شرع کی بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن اور صحیح حدیث شامل ہے دونوں. مشروع ہو یعنی بدعت نہ ہو، یاد رکھیں. مشروع کی قید کیوں ہے؟ کوئی شخص کوئی ایسا عمل جس کو وہ اچھا سمجھتا ہو، یا اس کی عقل اسے اچھی سمجھتی ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے وہ عمل بجا لائے تو ہم کہیں گے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر اس کی دلیل موجود ہے تو الحمدللہ یہ طاعت ہے, فرما برداری کرنی چاہیے. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو یہ نافرمانی ہے, تطوع ہو ہی نہیں سکتا. یہ غیر واجبہ, یہ تیسری قید ہے, واجب نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر واجب ہے تو فرض نماز ہے یا فرض عبادت ہے یا فرض فرما برداری. کیوں؟ فرما برداری دو قسم کی ہے. ایک فرض ہے ہر مسلمان پر, جیسا کہ فرض نماز جس کے احکام ہم بیان کر چکے ہیں. دوسری قسم ہے فرما برداری کی غیر واجب, جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں التطوع. تو ان تین قیدوں کے, یا ان تین شرطوں کے ساتھ, طاعہ ہو, فرما بردار ہو, نافرمانی نہ ہو, مشروع ہو, غیر مشروع نہ ہو, غیر واجب ہو, واجب نہ ہو. وصلاۃ التطوع ہی مولف فرماتے ہیں, ہمارا اصل موضوع ہے صلاۃ التطوع. تطوع نہیں, صرف تطوع تو یہ صرف مقدمے کے طور پر تعریف بیان کی ہے. ہمارا موضوع نماز, کتاب الصلاۃ میں نماز کے متعلق ہے. تو صلاۃ التطوع کیا ہے؟ مولف فرماتے ہیں ہی وصلاۃ التطوع ہی الصلاۃ المشروعۃ غیر الواجبہ, وہ نماز جو مشروع ہے جو غیر واجب ہے. وہی تعریف, طاعہ کی جگہ صلاۃ آ گئی. صلاۃ طاعہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو. لیکن کیونکہ ہم فرض نماز کے متعلق بات کر چکے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے نفل نماز صلاۃ التطوع, تو یہاں پر الصلاۃ وہ نماز المشروع ہے جو مشروع ہے یا جس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح سنت میں, غیر الواجبہ جو واجب نہ ہو. اچھا, صیام التطوع کیا ہے عمران؟ صیام التطوع کیا تعریف ہوگی؟ بارک اللہ فیک. اسی تعریف کے متعلق مجھے بتائیں, جیسے یہ الصلاۃ المشروع غیر الواجبہ. بارک اللہ فیک. الصیام المشروع غیر الواجب. صیام التطوع کیا ہے؟ نفل روزہ کیا ہے؟ الصیام المشروع غیر الواجب. آپ بتائیں ناصر بھائی, حج التطوع کیا ہے؟ اسی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے الحج, دیکھیں نفل نماز کیا ہے؟ الصلاة المشروع غیر الواجب, ٹھیک ہے. صیام التطوع کیا ہے؟ صلاۃ کی لفظ کو نکال کے صیام کا لفظ لگا دیا بس, الصیام المشروع غیر الواجب. اچھا, حج نفل حج کیا ہے؟ حج تطوع کیا ہے؟ اب صلاۃ کے لفظ کو نکال کر حج کے لفظ بیچ میں رکھ دیں, کیا ہوگا؟ الحج المشروع غیر الواجب. بارک اللہ فیک. الحج المشروع غیر الواجب, وہ حج جو مشروع ہے لیکن واجب نہیں ہے. جی نفل حج کون سا ہوتا ہے؟ فرض کے علاوہ دوسرا, تیسرا, چوتھا, جتنے بھی آپ کرتے ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے مسلمان کو. تو پہلا تو فرض ہے. اب ہم بات کریں نفل کی, ٹھیک ہے. آپ بتائیں صدقۃ التطوع کیا ہے؟
الصدقات المشروعۃ غیر الواجبۃ.
بارک اللہ فیک. الصدقۃ المشروعۃ غیر الواجبۃ, وہ صدقہ جو مشروع ہے یعنی جس کی دلیل موجود ہے لیکن واجب نہیں ہے. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ الحمدللہ.
صدقہ
دو قسم کے, ایک تو زکوٰۃ ہے جو واجب ہے, دوسرا جو نفل صدقہ ہے. صدقہ تطوع جسے کہتے ہیں, آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کچھ تھوڑا سے پیسے دے کے, زکوٰۃ میں سے نہیں اپنی خوشی سے, اسے کہتے ہیں صدقۃ التطوع, نفل صدقہ. مولف فرماتے ہیں انواع صلاۃ التطوع. صلاۃ التطوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں للتطوع انواع کثیرہ, بہت ساری قسمیں ہیں تطوع کی, نفل عبادت کی. لیکن تطوع جو نفل عبادت ہے, ذہن میں رکھیں, تطوع نفل عبادة، صلاة التطوع نفل نماز، صيام التطوع نفل روزة، حج التطوع نفل حج. نفل عبادات بوسر قسمه، منها والمسباز ما هو متعلق بوقت أو سبب. والمسباز ایسے ہیں جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے یا سبب کے ساتھ ہے، وجہ کے ساتھ ہے. ومنها ما هو مطلق، اور بعض نوافل ایسے ہیں جو مطلق ہیں، نہ کسی وقت کے اعتبار سے نہ کسی سبب کے اعتبار سے مطلق ہیں، ان کو کوئی قید نہیں لگی ہوئی، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، وہ کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ونحن نبين اهم هذه التطوعات فيما يلي هي من تفصيل ان شاء الله تعالى. اور ان میں سے بعض ہم جو تطوعات ہیں، جو نوافل نفل عبادت ہیں، جو نفل نمازیں ہیں جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ابھی اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، نماز دو قسم کی ہے، فرض نماز، نفل نماز. فرض دو قسم کے ہیں، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین وہ نماز ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، عین بعینہ بذاتہ، ہر مسلمان ظاہر شرطوں کے ساتھ، عاقل بالغ آخر تک جتنے بھی شرطیں ہیں. دوسری قسم فرض کفایہ، کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ نام میں سے ظاہر ہے، وہ فرض اگر کافی تعداد میں لوگ بجا لائیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے اس نماز کو نہیں پڑھا. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس نماز کو ادا کریں تو ان مسلمانوں پر گناہ نہیں جنہوں نے اس نماز کو نہیں پڑھا. مثال کے طور پہ نماز جنازہ، بارک اللہ فیک، نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، فرض میں ہے لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو فرض ہی جانتے ہیں، کفایہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مؤذن کے تحی علی الصلاۃ تحی علی الفلاح، اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نماز ادا کرے، بیمار پر بھی اپنے استطاعت کے مطابق. جب اس کی عقل کام کر رہی ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اپنی حالت میں نماز پڑھے، سر کے اشارے سے نماز پڑھے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، یہ فرض نماز ہے. لیکن جو نماز جنازہ ہے، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، نماز جنازہ کے لیے بلایا ہے، اگر آپ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں جاتے کہ آپ کو گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کافی تعداد میں بعض مسلمانوں نے اس عبادت کو پورا کر دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. اور اس کے دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز جنازہ ہوتی تھی تو سارے نماز ہی پڑھتے تھے، لیکن جب فرض عین کی بات آتی ہے، فرض نماز کی بات آتی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور دوسرے کو اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور میں آگ کی مشعل لے کے جاؤں ان لوگوں کے گھر کو جلا دوں جو نماز نہیں پڑھتے باجماعت. یہاں پر وعید ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اوقات نماز جنازہ ادا کرتے اور سب نہیں ہوتے. قصہ یاد ہے اس بوڑھے کا قصہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود تھے. اگر فرض عین ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نماز پڑھ سکتا کوئی؟ تو سب سے آگے آپ وسلم کو خبر دیتے پھر نماز پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہو کہ فرض عین و فرض کفایہ میں فرق ہے. پھر آتی ہے نفل نماز. نفل کی دو قسمیں، فرض کی دو قسمیں جان چکے ہیں الحمدللہ، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. نفل کی دو قسمیں ہیں، نفل مطلق ہے اور نفل مقید ہے. نفل مطلق وہ ہے جس کی کوئی قید نہیں، مطلق یعنی چھوٹا ہوا، چھوڑ دیا گیا. آپ اگر اونٹ کو لگام نہیں دیتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مطلق ہے یہ، لیکن جو ہی اسے آپ لگام لگا کے پکڑتے ہیں اب اس کو قید لگا دی گئی، قید کر دیا کہ نہیں، اب جہاں پر آپ اسے لے کے جائیں گے وہاں پر چلے گا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا وہ. تو نفل مطلق جس کی کوئی قید نہیں. صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کو کوئی وقت خاص ہے؟ عشاء کی نماز سے بعد سے لے کے آپ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یہ صلاۃ اللیل ہے، اس کو کہتے ہیں رات کی نماز، یہ مطلق ہے. اسی طریقے سے دن کی جو نوافل پڑھتے ہیں بغیر کسی قید کے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دو نفل پڑھیں، آپ اٹھ کے پڑھ لیں، بشرط یہ کہ وقت نہیں نہ ہو، کیونکہ نفل مطلق جو ہے اس کی ممانعت ہے نہیں کے وقت کی، اور نہیں کے وقت پانچ ہیں، کون بتائے گا؟ آپ پہلے ایک ایک کر کے بتائیں. بارک اللہ. فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج نکلتا نہیں، دوسرا
سورج جو ہے نیزے کے
وقت، ترتیب سے آسانی ہو جائے گی، اسے پہلے ایک اور وقت ہے، جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ ایک نیزے کے فاصلے پہ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. تیسرا جب سورج درمیان میں ہو جائے، فکا بھی دس سما، جب سایہ ختم ہو جائے. نمبر چار، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. پانچواں وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو جب تک کہ مکمل غروب نہیں ہو جاتا. یہ پانچ وقت ہیں تفصیل کے ساتھ نہیں کے. ان وقتوں میں آپ نفل مطلق جس کی کوئی قید نہیں، نہ وقت کی نہ وجہ کی، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، دوسری قسم ہے نہیں پڑھ سکتے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نفل مطلق آپ ان پانچ وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے. دوسری قسم ہے نفل مقید. نفل مقید یہ قسمیں ہیں، بعض کا تعلق یا قید کا کیا مطلب ہے، یعنی کوئی چیز نے اس کو جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، قید لگا دی گئی ہے. یہ قید دو قسم کی ہے، یا تو وقت کے اعتبار سے قید ہے یا وجہ کے اعتبار سے قید ہے. یعنی بعض ایسی نمازیں جن کا خاص وقت ہے، ہے نفل، اس وقت کے بعد وقت ختم ہو جائے گا تو آپ نہیں ادا کر سکتے. اور بعض ایسی نفل نمازیں ہیں جن کی قید وقت نہیں ہے لیکن وجہ ہے، سبب ہے. مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی چاشت کی نماز، کون سی قید ہے، وقت کی یا وجہ کی؟ وقت کی، اس کا وقت ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کے جب ایک، یعنی اشراق کے بعد سے جب سورج ایک نظر کے فاصلے پہ ہو جاتا ہے، ظہر سے پہلے تک، یعنی جب سورج درمیان میں تو اس سے پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ صلاۃ الضحیٰ، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت معین تھا، قید تھی، وقت تھی، وہ ختم ہو گئی. اچھا، سنن رواتب، ظہر سے پہلے دو سنتیں پڑھنا یا چار سنتیں پڑھنا، کون سی قید ہے؟ وقت کی قید ہے. آپ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد یہ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی اپنی پڑھ سکتے، اس کی نہیں پڑھ سکتے، وقت ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. دوسری قسم کی قید ہے سبب اور وجہ. تحیت المسجد، آپ داخل ہوتے ہیں، دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھتے مسجد میں، اسے کہتے ہیں نفل ہے کہ فرض ہے؟ نفل ہے. اچھا، اس کا تعلق وقت سے ہے یا وجہ سے، سبب سے ہے؟ سبب سے. سبب کے وجہ کیا ہے؟ کہ مسجد میں داخل ہونا وجہ ہے کہ آپ دو رکعت پڑھیں بیٹھنے سے پہلے. آپ نے وضو کر لیا، اب وضو کے بعد دو رکعت پڑھنا چاہتے ہیں آپ، مسنون ہے کہ نہیں، سنت ہے کہ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر آپ دو نفل پڑھتے وضو کے بعد تو قید کون سی لگی ہے، وقت کی یا وجہ کی؟ وجہ کی. وجہ کیا ہے؟ وضو وجہ ہے. وضو ہے تو دو رکعت بھی پڑھیں گے، وضو نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے. تو یہ تفصیل ہے سنتوں کی. اچھا، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت بھی نفل ہے، نفل سنت میں فرق نہیں ہے. نفل مطلق کو نفل کہتے ہیں، نفل مقید کو سنت کہتے ہیں. وضاحت ہوئی؟ سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ نفل مطلق کو نفل کہا جاتا ہے اور نفل مقید کو سنت کہا جاتا ہے. نفل مطلق کو نفل کہا جاتا ہے، نفل، اور نفل مقید کو سنت کہا جاتا ہے. جی، یہ سنت ہے. اچھا، ضحیٰ سنت ہے، صرف ضحیٰ سنت ہے کیونکہ قید لگائی گئی ہے. اچھا، دو رکعت ہم پڑھتے ہیں طواف کے بعد، دو رکعت طواف کے بعد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ بارک اللہ فیک. کیوں؟ اس کے قید لگا دی گئی طواف کے ساتھ. اچھا، یہ اب بات واضح ہوئی؟ واضح ہوئی کہ دوبارہ کہوں میں؟
نفل
مطلق جب کہیں نا نفل ہے تو نفل اور سنت دونوں شامل ہیں. عبادت دو قسم کی ہے، یا فرض ہے یا نفل، کوئی بھی عبادت ہو فرض یا نفل، ٹھیک ہے نا. فرض پھر فرض دو قسم کے ہے، فرض عین فرض کفایہ. نفل دو قسم کے ہے، نفل مطلق نفل مقید. نفل مقید کو سنت کہا جاتا ہے عام لفاظوں میں، اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ سنت ہے نفل ہے، نماز کے بعد میں نے دو رکعت پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، یہ سنت ہے یا نفل ہے؟ سنت ہے. جی عشاء کی کیا ہے؟ وقت قید ہے، بارک اللہ فیک. عشاء کی نماز کی دو رکعت وقت کی قید ہے، اس لیے یہ سنت ہے. اگر کوئی نفل مقید کہے صحیح غلط ہے، تو نفل مقید اور سنت ایک ہی چیز ہے، اس لیے مکس نہ کرنا. اگر کوئی صرف نفل کہتا ہے تو اس میں دونوں ہو سکتے ہیں، مطلق بھی مقید بھی، لیکن سنت کا مطلب ہے نفل مقید. تو ہر سنت نفل ہے، لیکن ہر نفل
ہر سنت مقید ہر مقید سنت ہے، ہر مقید سنت
نہیں، ہر مقید سنت ہے، لیکن ہم کہیں کیا کہیں گے کہ ہر سنت نفل ہے کہ نہیں؟ ہر نفل سنت، لیکن ہر سنت نفل نہیں ہے. ہر سنت نفل ہے، لیکن ہر نفل سنت نہیں. ٹھیک، بارک اللہ فیک. وہ بھی آئے گی. سنن رواتب کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ بھی نفل کی قسم ہے. یہ بھی آئے گا. جو سنت ہے، سنن مؤکدہ اور سنت ایک چیز ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے اس کی تاکید زیادہ کی گئی ہے سفر میں اور حضر میں.
فرض کے علاوہ
باقی سب نوافل ہیں.
فرض کے علاوہ جو نماز مقید ہے وہ سنت ہے،
جی ہاں،
اور جو مقید نہیں ہے مطلق ہے وہ نفل ہے.
وہ نفل ہے. اب اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں. مولف فرماتے ہیں، اب ہم بیان کر رہے ہیں نفل نماز کی مختلف قسمیں. اولاً السنن الرواتب، وہ سنتیں جن کو رواتب کہا جاتا ہے، راتب ترتیب سے، اس کی کوئی خاص ترتیب ہے. وہی سنن التابع للفرائض، تعریف کیا ہے؟ یہ وہ سنتیں ہیں جو فرض نمازوں کے تابع ہیں، جن کا تعلق فرض نمازوں سے، ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. نام عربی میں پوچھوں گا، میں عربی میں یاد کرنا ہے. سنن رواتب یہ وہ نفل نمازیں ہیں جن کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے، یعنی یا پہلے یا بعد میں. وہ حکمہ، ان کا حکم کیا ہے؟ سنن مؤکدہ، یہ وہ سنت جس کی تاکید کی گئی، فرض کبھی نہیں ہے، یاد رکھیں. سنن مؤکدہ کا مطلب ہے وہ سنت جس کی تاکید زیادہ تاکید کی گئی ہے. وہ جملہ تو سنن الرواتب، اور اجمالی طور پر جو سنن الرواتب ہیں، عشر رکعات او اثنتا عشرۃ رکعہ، یا دس رکعت ہے یا بارہ رکعات ہے. وہیا، اور ان کی تفصیل ایسی ہے، رکعتان قبل الظہر، دو رکعت ظہر سے پہلے، او اربع، یا چار رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتان بعدها، اور دو رکعت ظہر کے بعد، ورکعتان بعد المغرب، اور دو رکعت مغرب کے بعد، ورکعتان بعد العشاء، اور دو رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتان قبل الفجر، اور دو رکعت فجر نماز سے پہلے. ويدل عليها، اس کی دلیل، احادیث، بہت ساری احادیث، منها، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفظ کیا، جانا، یاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشر رکعات، دس رکعات، رکعتین قبل الظہر، دو رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، دو رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور دو رکعت مغرب کے بعد، فی بیتہ، اپنے گھر میں، ورکعتین بعد العشاء، اور دو رکعت عشاء کے بعد، فی بیتہ، اپنے گھر میں، ورکعتین قبل صلاة الصبح، اور دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے. اسے بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا. اس حدیث کو دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حفظت حفظت قرآن کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے یاد کیا ہاں حفظت. عام طور پر کم سن اگر کوئی بچہ ہو تو وہ کہتے ہیں میں نے یاد کیا حفظت. بڑے سمجھتے ہیں چھوٹے اسی ایسے یاد کر لیتے ہیں سبحان اللہ عام طور پہ. اور جیسے کہ آپ جان سے عبداللہ بن رضی اللہ عنہما فقہا صحابہ میں سے ہیں, علماء صحابہ میں سے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے 10 رکعات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں, میں نے یاد کی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات پڑھتے تھے فرض نمازوں کے ساتھ. کیسے؟ پھر تفصیل بیان کی, 2 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد, اور کہتے ہیں بعد مغرب 2 رکعت مغرب کے بعد. اچھا فی بیت ہی کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ فی بیت ہی جی نہیں, مصطلح حدیث کی بات کر رہا ہوں, اس کی فقہ کی نہیں. فی بیت ہی حدیث کے تعلق سے, علم حدیث کے تعلق سے اسے کہتے ہیں دقت الحفظ, کہ روایت کو یاد کیا ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ, کہ یہ بھی یاد ہے کہ گھر میں پڑھی یا مسجد میں پڑھی. اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی علم حدیث جو ہے یہ بڑا عجیب سا علم ہے, بعض لوگ جو منکرین حدیث ہیں بیچارے, میں ان کو بیچارہ کہتا ہوں کیونکہ جہالت کی انتہا, جہل مرکب میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں اپنی, ان کو پتہ نہیں کہ یہ علم, اس علم کی قدر و قیمت کیا ہے. یعنی بعض کافروں نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں ایسا علم نہیں دیکھا جو محدثین کا علم ہے, جس کی بنیاد سند کے اوپر ہے, شروع سے لیتے ہیں آخر تک اور دیکھتے ہیں لوگ کون ہیں بولنے والے, پھر پتہ چلتا ہے کہ سچ ہے جھوٹ ہے. اور یہ کسی بھی قوم کے اندر اپنی کسی بھی امت میں آپ کو یہ علم نہیں ملے گا. آج تورات اور انجیل یہود و نصارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بغیر سند کے ہے, لیکن ہمارا الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کیونکہ یہ دین محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا اور کامل کرنے کے بعد راضی ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. راضی کب ہوئے؟ جب دین کو مکمل کیا. دین فرمایا, قرآن نہیں فرمایا. تو محفوظ صرف قرآن نہیں میرے بھائی, پورا دین محفوظ ہے جس میں قرآن بھی ہے اور صحیح حدیث بھی ہے. یہ دین کی بنیاد ہے. جب صحیح حدیث محفوظ ہے تو کیسے محفوظ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں فرمائے, اسی زمین کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائی ہے, انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے, اور آج محفوظ ہوا ہے. ہمارا ایمان ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ دین کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہوا جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں, تا قیامت ضائع نہیں ہونے والا, کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے ہمیشہ. یہ جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ کامل دین ہے. اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ دین میں کوئی چیز بھی ایجاد کرے, ہے جو کامل. یہ بوتل بھری ہوئی ہے پانی سے, کس میں اور ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے, جو ڈالے گا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا, ضائع ہو جائے گا نا, تو ضائع ہونا بھی نقصان ہے کہ نہیں؟ دین میں زیادتی کی گنجائش نہیں میرے بھائیو, یہ کامل دین ہے, اس کی بنا قرآن اور صحیح حدیث ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اتباع السنہ. سنت کیسے اتباع کی جاتی ہے؟ جب تک وہ پتہ نہیں سنت یا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اب اتباع کیسے کریں گے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے ہم تک اس علم کو پہنچایا, جو اولیاؤں کے سردار ہیں صحابہ اکرام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ہماری امت میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس علم کی قدر و قیمت, دیکھیں کوئی چیز بھی ہو کس چیز کی قدر و قیمت کیسے پتہ لگتی ہے آپ کو؟ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ میری گاڑی ہے اس کی قدروں میں اتنی جتنے کی میری ہے. کوئی پرنس ہے, اس پرنس کی چیزوں کی قدر و قیمت اتنی ہو جس کے کہ اس پرنس کی قدر و قیمت ہے. پریزیڈنٹ ہے, اس کی چیزوں کی قدر و قیمت اتنی ہو جس کی اس شخص کی ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر و قیمت کتنی ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدر و قیمت ہے. اور براہ راست صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو سنا اور سیکھا ہے, تو پھر آج انہوں نے بیان کر دیا ہے. اس لیے کہ صحابہ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کتاب اور سنت, قرآن اور سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. تا قیامت ان جیسا, ان سے بہتر تو سوچ نہیں سکتے, ان جیسا بھی کوئی نہیں آ سکتا علم کے اعتبار, سمجھ کے اعتبار سے. یعنی اتنا شرف کافی ہے ان لوگوں کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا ہے, براہ راست. اور ایک ایک چیز کو سمجھا ہے. اور اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کسی کے راستے پہ چلنا ہے تو سبیل المؤمنین کو اپناؤ, اور کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے. اگر اس راستے کو نہیں اپناؤ گے پھر گمراہی ہی گمراہی ہے. پھر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور بدکاریوں کے دلدل میں غرق ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى, اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. یاد رکھیں, ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہاں پر مصیبت ہوئی. یشاقق الرسول, مخالفت ہوئی. ارے مخالفت ہوئی ہدایت کے راستہ جاننے کے بعد, وجہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اس کو انڈرلائن کر, یہ وجہ ہے. مومن کو راستے کو نہیں اپنایا تو اس پھر سمجھا کیا ہے؟ پھر ہدایت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر رزلٹ کیا ہونا تھا؟ یشاقق الرسول. اصل میں یہ ترتیب تھی, پہلے سمجھا تو ہے دین کو, لیکن کس کی سمجھ سے سمجھا ہے؟ اپنی مرضی سے سمجھا ہے یا سبیل المؤمنین کو اپنا کے سمجھا ہے؟ اگر سبیل المؤمنین کو اپنا کے سمجھا ہے تو پھر یشاق کا رسول ہو ہی نہیں سکتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب اپنی عقل کے اعتبار سے یا کسی دوسرے عالم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مرضی کی ہے اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر ایک اور راستہ, نیا راستہ اختیار کیا ہے, تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہی یشاقق الرسول. تو اس لازم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت ہوگی اور ضرور ہوگی. یہ سبیل المؤمنین میرے بھائی بہت ضروری ہے. سبیل المؤمنین کی کیا مراد ہے آیت کریمہ میں؟ یہ سورت نساء آیت نمبر 115 ہے. کیا مراد ہے؟ کون مؤمنین کون ہیں جن کا راستہ اپنانا چاہیے؟ صحابہ ہیں اس دور میں, بہترین دور میں. اور وہ راستہ آج بھی موجود ہے, لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو وہ جانے, لیکن اللہ کے قسم وہ راستہ آج بھی موجود ہے, بالکل واضح ہے, چھپا ہوا کسی سے نہیں ہے. جو اس راستے کو اپنا چکا ہے تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. مخالفت کب ہوتی ہے؟ شرع اعتبار کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں نافرمانی تو الگ ہے, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, فریب کرتے ہیں, الگ بات ہے. میں منہج کی بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھیں ذرا. جو صحیح منہج پہ چلتا ہے اگرچہ وہ نافرمانی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتا. وہ کیونکہ یشاقق الرسول تب ہوگا جب سبیل المؤمنین کو چھوڑا جائے گا. جو ہی آپ سبیل المؤمنین کو اپنائیں گے مخالفت ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کون ہیں؟ ہمارے سلف ہیں. اور سلف متبعین کون ہیں؟ سلفی ہیں. یہ ہماری دعوت, یہ سلفیت کی دعوت ہے. اسی راستے کو اپناؤ جس پر صحابہ کرام تھے, تابعین تھے. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں, وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت, سيدة أم حبيبة رضي الله عنها بيان کرتی ہیں سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا میں نے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کو يقول فرماتے ہوئے من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. اس مسلم نے روایت کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 12 رکعت نماز پڑھی ایک دن اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. یہ کون سی 12 رکعت ہے؟ یہ سنن رواتب ہیں. پہلی روایت میں 10 کا ذکر ہے, دوسرے میں 12 کا ذکر ہے. آپ 10 پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ 12 پڑھنا چاہیں یہ بھی سنت میں ثابت ہے, دونوں ثابت ہیں. وہ آکد سنن رواتب جیسا فرماتے ہیں سب سے زیادہ تاکید والی جو سنن راتب ہے رکعت الفجر, فجر کی 2 رکعت دے, 2 رکعت فجر نماز سے پہلے جو ہم سنت ادا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنت الفجر, رکعت الفجر کہتے ہیں. اس کی دلیل لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں على شيء من النوافل, کہ نوافل کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑ دیتے, اشد منہ زیادہ شدت زیادہ تاکید کرتے منہ تعاہدا على رکعتی الفجر, کہ زیادہ تاکید اور زیادہ شدت تعاہدا ہمیشہ 2 رکعت فجر کی جو ہے اس کے لیے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زیادہ تاکید کی گئی ہے فجر کی سنتوں کے متعلق, اور اس روایت کو بخاری و مسلم نے روایت کیا, متفق علیہ روایت ہے. سن رواتب یہ اگزامپل, فجر کی 2 سنتیں, فجر کی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر کے بعد 2 سنتیں, مغرب کے بعد 2 سنتیں, عشاء کے بعد 2 سنتیں, یہی ہے سنن رواتب. سنن موقعدہ کا دوسرا نام ہے جی ہاں. اور سب سے زیادہ تاکید والی کون سی ہے؟ 2 رکعت فجر کی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تاکید کرتے تھے. اچھا, عام سنت میں جو سنن رواتب ہیں اور سنن فجر میں 3 فرق بیان کریں, کسی کو آتے ہیں؟ نمبر 1, ایک تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. نمبر 2, سفر حال دونوں پڑھی جاتی ہے بارک اللہ فیک. تیسری, قضاء ہوتی ہے بارک اللہ فیک. تو قضاء آپ فجر کی 2 سنت قضاء کر سکتے ہیں, اور باقی سنتوں کی قضاء ثابت نہیں ہے, لیکن فجر کی سنتوں کی قضاء ثابت ہے. آج کے درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ صلاۃ وتر سے آغاز کریں گے, پھر آخر تک انشاءاللہ بیان کریں گے. کوئی سوال درس کے متعلق؟ سنن راتب نہیں ہے, پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. سنن راتب میں ان کا شمار نہیں ہوتا, اثر سے پہلے کی جو سنت ہیں سنن راتب میں ان کا شمار نہیں ہوتا. اچھا, پڑھتے کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے بعد 2 رکعت ہیں, یعنی نماز ہے 2 اذانوں کے بعد, یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں, ہر 2 اذانوں کے بیچ میں, بعد میں بیچ میں 2 رکعت ہے. یہ 2 رکعت کون سی ہے؟ اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں چاہے مسجد پڑھ لی تو کافی ہے, اگر 2 اور پڑھنا چاہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں جب آپ مسجد حرام میں جاتے ہیں عمرے کے لیے, جب اذان ہوتی ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اذان کے بعد اٹھ کے لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے, خاص طور جمعے کے دن, یعنی سنت تو پڑھ چکے ہیں. اب بیٹھے ہیں, جو ہی امام آتا ہے خطبے کے لیے اور سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اذان ہوتی ہے یا بلکہ پہلی اذان, یعنی اس سے پہلے کوئی خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے جب اذان ہوتی ہے پہلی, کیونکہ حرام میں جاتے ہیں 2 اذانیں ہوتی ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا, تو پہلی اذان کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں 2 سنتیں پڑھتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے کہ ہر 2 اذانوں بیچ میں 2 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھنی ہے. تو اثر کی جو نماز ہے یعنی اثر کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ اسی دلیل کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. کس میں؟ تو اس کے بعد اقامت ہوتی ہے نا, بیچ میں کیا مطلب ہے؟ جی وہی اس میں شامل ہو گئی نا, کیونکہ جو دوسری اذان ہوتی اس کے بعد پڑھ نہیں سکتے آپ. کیوں؟ خطبہ واجب ہے, خطبہ سننا واجب ہے, تو واجب کے لیے آپ یعنی نفل واجب مقدم نہیں کیا جاتا کبھی, اس لیے وہاں پر آپ نہیں پڑھ سکتے, اس سے پہلے آپ پڑھ لیں. تو وہ جو اذان پہلے ہوگی اس کے بعد آپ پڑھ لیں.
دوسری اذان سے پہلے؟
جی ہاں. صحیح روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ نہ پڑھ سکے, عصر کے بعد قضا فرمائی. اور علماء فرماتے ہیں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. جو پانچ وقت ہیں جی اوقات النہی, پانچ وقت ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں. کون سی نماز, کون سی نفل؟ آپ نے یاد دلائی, میں بات مکمل کروں, میں بھول گیا تھا. نفل مطلق نہیں پڑھ سکتے آپ ان پانچ وقتوں میں. پہلے وقت بتاتا ہوں پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو سبب والی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سمجھے ذرا بات کو. پانچ وقت کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج نکلتا نہیں, نمبر دو, جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ مکمل نہیں نکل جاتا اور ایک رہنے کے فاصلے پہ نہیں چلا جاتا, نمبر تین, جب سورج آسمان کے درمیان میں آ جائے اور سایہ ختم ہو جائے, نمبر چار, عصر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا, نمبر پانچ, جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے جب تک کہ مکمل طور پہ غروب نہ ہو جائے. یہ اوقات نہیں ہیں. ان وقتوں میں نفل مطلق نہیں پڑھ سکتے, لیکن سبب والی نماز پڑھ سکتے یا نہیں؟ پڑھ سکتے یا نہیں؟ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے, آپ نے وضو کر لیا, دو رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. بعضوں نے تفریق کی ہے کہ جو وقت تھوڑا ہوتا ہے اس پہ نہ پڑھیں, انتظار کریں تو بہتر ہے. مثال کے طور پہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے جب تک مکمل نہ نکلے, جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے جب تک مکمل نہ ڈھل جائے, اور جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے. اس میں پانچ سے آٹھ منٹ لگتے, دس منٹ لگتے, زیادہ وقت نہیں لگتا. تو اگر آپ داخل ہو جائیں اور پانچ منٹ باقی ہو تو آپ دعا میں مصروف ہو جائیں اور اس وقت دور کرنا پڑے تو بہتر ہے. بعض علماء یہ تفریق کرتے ہیں, لیکن اگر آپ پڑھ بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, کیونکہ جو ممانعت نفر مطلق کی ہے سبب والی نماز کی ممانعت نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.